أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم والذين يرمون المحصنات اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامنوں پر اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر ثم پھر لم یأتوا بأربعة شہداء نہیں لا سکتے چار گواہ فجلدوہم تو ان کو مارو 80 جلدہ 80 کوڑے ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو واولئک هم الفاسقون اور یہ لوگ فاسق ہو گئے الا الذين تابوا سوائے ان کے جو توبہ کریں من بعد ذلك اس کے بعد واصلحوا اور اصلاح کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النور کو ہم نے شروع کیا اور آغاز میں یہ بتایا گیا ہمیں کہ یہ اہم ترین سورۃ اور اس صورت میں اہم ترین احکامات اور مسائل کا ذکر ہے، وہ مسائل جن کا سمجھنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے۔ آغاز صورت میں زنا سے متعلق یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر وہ زنا کرے تو ان کی سزا کیا ہے, اور اگر یہ گناہ اور یہ جرم غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت سے ہو تو ان کی سزا کیا ہے. اب دوسرا اہم مسئلہ اس سورت کا بیان ہو رہا ہے, اور وہ مسئلہ قذف ہے. قاف ذال اور فا, قذف. قذف کا معنی ہے کسی پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانا, اور الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں سورۃ النساء میں پانچواں سپارہ جس لفظ سے شروع ہوتا ہے وہ ہے والمحصنات من النساء. یہاں پر ہے والذین یرمون المحصنات. حصن حا صاد نون, حا صاد نون یہ اصل مادہ ہے اس لفظ کا. اس کا معنی ہے قلعہ, پناہ گاہ, مضبوط قلعہ جس میں انسان محفوظ ہو جاتا ہے, اس کو تحفظ ملتا ہے دشمن سے. یہ جو لفظ محصن یا محصن یا محصنات استعمال ہوا, یہ کبھی استعمال ہوتا ہے شادی شدہ پاک دامن عورت اور مرد کے لیے, اور کبھی استعمال ہوتا ہے غیر شادی شدہ پاک دامن مرد اور عورت کے لیے. وہ مرد اور وہ عورت جو عادی بدکار نہ ہو, جن کو عام طور پہ بدماش یا دوسرے گندے گھٹیا بازاری الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے, وہ عورت یا وہ عورتیں, وہ مرد یا وہ مرد جو بد اخلاقی یا بدکاری کی وجہ سے بدنام ہوتے ہیں یا بدنام ہو چکے ہوتے ہیں, وہ نہیں, بلکہ وہ کہ جو شرفا ہوں, شریف لوگ, پاک دامن لوگ, وہ مرد اور وہ عورتیں جو پاک دامن ہیں, شریف ہیں, اچھے گھرانوں سے ان کا تعلق ہے, ان پہ کسی نے آج تک انگلی نہیں اٹھائی, شادی شدہ ہوں یا وہ کنوارے یا کنواریاں ہوں, ان پر اگر الزام لگے گا یہ برداشت سے باہر ہے. جتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے جس پہ الزام لگا, اور جتنی پریشانی اس خاندان اور اس والد اور والدہ اور گھرانے اور لوگوں کو ہوتی ہے جو اس سے متعلق ہوتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ تکلیف اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے. اسلام کا جو مزاج ہے وہ ہم نے پڑھا, طہارت, حیا, شرم, عفت, اس کو اسلام پسند کرتا ہے. اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مسلم معاشرے میں بدکاری عام ہو, گندی باتیں کی جائیں, افواہیں پھیلائی جائیں. اور یہ جو سورۃ النور کی ابتدائی آیات, یہ آیت نمبر 4 اور 5, اس میں مسئلہ قذف ہے. آیت نمبر 6 سے مسئلہ شروع ہو رہا ہے, مسئلہ لعان کا. ان دو آیات میں مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی پاک دامن مرد یا عورت پر جھوٹا الزام لگایا جائے. اگلی آیات میں مسئلہ لعان کا ہے, کوئی شوہر اپنی بیوی پہ تہمت لگائے. یہ تمام سیاق و سباق اور یہ آیات اور یہ مسائل اصل میں یہ تمہید ہے, یہ تمہید ہے اس مسئلے کی جو مسئلہ اس سورت کا اہم ترین مسئلہ ہے, اور اس کا آغاز آیت نمبر 11 سے ہوگا. ان الذین جاؤوا بالافک, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام لگا تھا, اصل مقصد اس سورت کا یہ ہے کہ اس الزام کو اور اس کی حقیقت کو, اس کے اثرات کو بیان کیا جائے, اس کا پس منظر بھی بیان ہو. اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے سے قواعد ثابت قائم ہو جائیں اور بتا دیا جائے لوگوں کو کہ یہ قواعد ہیں, اس کی خلاف ورزی جیسا کہ منافقوں نے کی, اور یہ بتا دیا جائے کہ ہر وہ انسان جو مسلمانوں میں بے حیائی کو پھیلاتا ہے اور جو پاک دامن مردوں یا پاک دامن عورتوں پہ الزام لگاتا ہے وہ منافق ہے، وہی کام کر رہا ہے جو منافقوں نے کیا تھا، اور وہ کہ جو پاک دامن ہیں ان کے لیے تسلی ہے کہ یہ الزام اس سے پہلے ایسی ہستی پہ لگ چکا جس سے زیادہ تقدس والی ہستی اس کائنات نے نہیں دیکھی، وہ نبی کی گھر والی، نبی کی وہ بیوی جس سے نبی کو تمام بیویوں کی نسبت سب سے زیادہ محبت، وہ بیوی جس کو جبریل آ کر نبی سے کہتا ہے کہ اللہ آپ کی اس بیوی عائشہ کو سلام کہتا ہے، تو جب ایسی ہستی پر منافقوں نے الزام لگایا تو اگر کسی اور اس دور میں کسی پاک دامن مسلمان عورت پر کوئی ظالم جھوٹا الزام لگاتا ہے، خواہ وہ اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو، یا کسی پاک دامن مرد پر کوئی شخص جھوٹا الزام لگاتا ہے خواہ اس کی بیوی ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو، اس کے اپنے خاندان اور لوگوں کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو، اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اپنی برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ قذف کا مسئلہ یہاں بیان ہوا اور وہ یہ، قذف قاف ذال اور فا، قاف ذال اور فا یہ استعمال ہوتا ہے رمی کے لیے، اس آیت میں لفظ ہے والذین یرمون، رمی کہتے ہیں تیر پھینکنا، اور قذف کہتے ہیں دور سے کوئی چیز کسی کو مارنا تاکہ جس کو مارا جائے اس کو اس سے تکلیف پہنچے، تو قذف کو قذف اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹ ہوتا ہے، اور قذف کا معنی، قذف کے معانی میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ ایسا تیر ہے جو ہدف اور نشانہ دیکھے بغیر پھینکا جاتا ہے، مارنے اور پھینکنے والے کا مقصد ہدف اور نشانہ نہیں ہوتا بلکہ صرف پھینکنا ہے، جس پہ لگتا ہے لگے، جہاں لگتا ہے لگے۔ تو اس لفظ کا جو لغوی معنی ہے وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ اندھیرے کا تیر ہے جو بلا مقصد پھینکا گیا، یعنی یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ الزام ہے، یہ تہمت ہے، یہ بہتان ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کو قذف کہا، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے والذین یرمون المحصنات۔ اور یہاں پر خواتین کا ذکر آیا، عورتوں کا، مردوں کا ذکر اس لیے نہیں آیا کہ زیادہ تر الزام عورتوں پہ لگتا ہے، اور ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں افسوس یہ ہے کہ دیندار گھرانوں کا بھی یہ حال ہے، اور جو لوگ دین سے دور اور عام لوگ ہیں جن کو ایک دوسرے کے حقوق کا علم نہیں ہوتا، ان سے گلہ تو کیا کیا جائے، وہ تو بیچارے عوام ہیں، ان کو علم نہیں، لیکن یہ وہ سمجھدار اور دیندار گھرانے، ان کا بھی یہ حال ہے کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، والدہ ہو یا بیوی ہو یا بیٹی ہو یا بہن ہو، ان کے جو حقوق اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ان میں افراد تفریط ہوتی ہے، کہیں والدہ کو اتنا اور والدین کو اتنا زیادہ حقوق، اتنے زیادہ حقوق دیے جاتے ہیں کہ وہ بیٹی اور بیٹوں اور بہو کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اور کہیں بیوی کی اتنی تابے داری ہوتی ہے کہ والدین کے حقوق کا خیال نہیں کیا جاتا، کہیں بھائیوں اور بہنوں کو تمام عالم پہ ترجیح دی جاتی ہے جس میں والدین اور والد اور بیوی شامل ہیں، اور ہاں تو اس لیے فرمایا کہ نہیں، اعطی کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دو، والدہ کا جو مقام ہے والدہ کو ملنا چاہیے، والد کی جو جگہ ہے وہ والد کی ہے، بیوی کے جو حقوق ہیں وہ اسے ملنے چاہیے، اولاد کے جو حقوق ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے، بہن بھائیوں کے جو صلہ رحمی کے حقوق ہیں وہ باہر ان کو ملنے چاہیے۔ تو یہاں پر محصنات اگرچہ ظاہری لفظ تو صرف یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، لیکن حکمن اس میں مرد بھی شامل ہیں، اور وہ لوگ کے جو پاک دامنوں پر الزام لگاتے ہیں یہ پاک دامن مرد ہوں یا عورتیں ہوں، لیکن چونکہ زیادہ عورتوں کو بدنام کیا جاتا ہے اس لیے یہاں پہ عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ تو یہاں یہ پابندی لگا دی اس حکم کے ذریعے کہ اگر کہیں ایسا ہو کہ کسی پر الزام لگا ہے تو جس نے الزام لگایا ہے وہ چار گواہ پیش کرے قتل کے لیے، اور دوسرے امور سے متعلق جو معاملات ہیں ان میں دو یا تین گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ چونکہ حساس اور سنگین مسئلہ ہے اس لیے یہاں کہا گیا کہ چار گواہ لائیں۔ اور اسی طریقے پہ یہ قذف کا مسئلہ، لعان کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ شوہر اگر بیوی پہ الزام لگاتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ چار گواہ لائے، اس سے کم نہیں، اور گواہ بھی بعینی ہی اس صورتحال کو دیکھ کر گواہی دیں کہ جس طریقے پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں بیان کیا ہے کہ کیا تم نے اس طریقے پہ دیکھا جس طریقے پہ سرما دانی کی سلائی سرما دانی میں داخل ہوتی ہے، یا تم نے اس طریقے پہ دیکھا، یا تم نے صرف یہ دیکھا کہ دو اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے یا کمرے میں بند تھے، یہ گواہی کافی نہیں ہے۔ اس طریقے پہ دیکھنا جس طریقے پہ سلائی سرما دانی کی سرما دانی میں داخل ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر اس طریقے کی صورتحال دیکھی نہ جا سکے تو لوگوں کو کھلی چھٹی دی جائے، نہیں، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ اس کی الگ سزا ہے جس کو تعزیر کہتے ہیں، قاضی یا حاکم وقت اس کے لیے الگ سزا مقرر کرے گا، لیکن یہ بعین ہی زنا نہیں ہے۔ زنا کے لیے ضروری ہے کہ چار گواہوں اور وہ اصل صورتحال کو دیکھیں۔ فرمایا کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ چار گواہ تم پیش نہیں کر سکتے تو خاموش رہو، اپنی زبان مت کھولو، اگر تم زبان کھولتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ فلاں مرد یا فلاں عورت وہ بد کردار ہیں، ہر وہ جملہ جو حرام کاری کے لیے استعمال ہو وہ مسئلہ قذف میں شامل ہے، ہر وہ جملہ جو اس دور اس معاشرے اس علاقے اور اس ملک اور اس مقام پر استعمال ہوتا ہو بدکاری کے لیے تو وہ اس میں شامل ہے۔ اچھا، یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیا جائے کہ یہ خاص ہے صرف مسئلہ قذف جو ہے یہ خاص ہے صرف حرام کاری اور زنا کے لیے، اگر دوسرا کوئی الزام کوئی شخص کسی دوسرے پر لگاتا ہے اس کی سزا 80 کوڑے نہیں ہے، اس کی سزا تعزیری ہے، قاضی اور حاکم وقت جس طرح چاہے اس کو سزا دے۔ یہ جو 80 کوڑوں کی سزا ہے یہ صرف خاص ہے زنا کی تہمت لگانے والے جھوٹے قاذف پر جو قذف میں ملوث ہے، یعنی الزام اور تہمت لگاتا ہے، اور یہ تین سزائیں ہیں، ایک 80 کوڑوں کی، اور دوسری یہ کہ اس کی گواہی آئندہ کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی اس لیے کہ یہ جھوٹا شخص ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ فاسق ہے۔ اب جو اگلی آیت نمبر 5 میں یہ کہا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ ہاں، جو اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ مگر وہ جس نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی، فرمایا کہ اگر کسی نے توبہ کر لی الزام لگانے والے نے اور اپنی اصلاح بھی کر لی، حالات یہ بتائیں کہ اور لوگ اس کے ساتھی بھی گواہی دیں کہ ہاں یہ شخص واقعی اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے اور اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے، اور جو جھوٹا الزام اس نے لگایا تھا اس کے بارے میں یہ پشیمان ہے، اس نے واقعی صحیح سچے دل سے توبہ کر لی، فرمایا کہ وہ جو فسق والا معاملہ ہے وہ تو معاف ہو جائے گا توبہ سے، لیکن توبہ سے یہ دو سزائیں معاف نہیں ہو سکتی، ایک 80 کوڑوں کی یہ تو بہرحال ملے گی الزام لگانے والے قاذف کو، اور دوسرا یہ کہ اس کی گواہی آئندہ کسی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی. اگرچہ ائمہ اربعہ کا اس میں اختلاف ہے کہ اس کی گواہی قبول کی جائے یا نہ کی جائے، لیکن زیادہ جو صحیح اور جمہور کا مسلک ہے وہ یہی ہے کہ آئندہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس نے ایک سنگین اور حساس مسئلے میں جھوٹا الزام لگایا ہے، اس لیے ایسے شخص کی گواہی آئندہ کے لیے قبول نہیں کی جائے گی. یہ جو مسئلہ قذف ہے یہ ہمیں بتاتا ہے، مسئلہ قذف کی جب اہمیت کو ہم قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں پڑھتے ہیں ہمیں وہی بات ہمارے سامنے آتی ہے جو اس سے پہلے زنا کے درس میں تفصیل سے ہم نے پڑھا اور جانا اور سمجھا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلم معاشرہ بالکل صاف ستھرا رہے. اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ کوئی مرد کسی مرد یا کسی عورت کے بارے میں ادھر ادھر لوگوں کی مجلسوں، گھروں اور سڑکوں اور دکانوں اور دفتروں میں بات کی جائے کہ فلاں کی بیوی اور فلاں کی بیٹی اور فلاں کی بہو اور فلاں آدمی، اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح یہ بھی مسلمان معاشرے کا مزاج ہرگز نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہیں، ایک دوسرے کی جاسوسی، ایک دوسرے کا تعاقب، جیسا کہ یورپ کے معاشرے میں ہوتا ہے کہ صحافی اور یہ اخبار والے اور یہ دوسرے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ اس معاشرے کے جو ذمہ دار یا بڑے لوگ ہیں ان کے تعاقب میں یہ ہر وقت ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے گھر اور ان کی خلوت کے اوقات کی تصاویر بھی یہ اتارتے ہیں اور پھر مہنگی وہ تصویریں فروخت ہوتی ہیں اور خبروں کو اچھالا جاتا ہے، اور آئے دن ان کے ملکوں کے بڑوں کے عشق کی داستانیں، محبت کی داستانیں، کہ وہ اپنے سیکٹری، اپنی جو اس نے رکھی ہے سیکٹری، اس کے ساتھ اس کا معاشرہ ہے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ادارے میں ملازم تھی، اس کے ساتھ تعلقات تھے چند سال قبل، اور ابھی وہ جو مری جس کا بڑا چرچا تھا تو وہ تو نت نئے مرد بدلنے میں اس نے تو عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا. بہرحال تو ان لوگوں کے ہاں یہ کہ وہی چیز ان کے ہاں ہے کہ برائی کو پھیلایا جائے، تو اس کو فخر سے وہ بیان کرتے ہیں، جبکہ مسلم معاشرے کا مزاج اس سے الگ ہے. ہمارے ہاں ہمیں یہ کہا گیا کہ جو شخص عادی مجرم ہے، بد کردار ہے، بدکار ہے، اس کا معاملہ تو سب کو پتا ہے، لیکن عام مسلمان مرد یا عام مسلمان عورت، ان سے اگر کوئی کوتاہی، کوئی گناہ، کوئی جرم، کوئی برائی ہو، اس پر پردہ ڈالا جائے، اس کی تشہیر نہ کی جائے، اس کی شہرت نہ کی جائے، اس کے بارے میں ادھر ادھر بات نہ کی جائے، جرم کی اشاعت یہ بجائے خود بدترین جرم ہے، اس سے مجرموں کی ہمت افزائی ہوتی ہے اور معاشرے میں بے سکونی پھیلتی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو حالت جیسا کہ ہم نے بتایا، یورپ کی تقلید میں یہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ اخبارات، وہ اخبار زیادہ بکتا ہے جو زیادہ بکتا ہے، اور جو زیادہ نہیں بکتا وہ نہیں بکتا، اور جس کی سرخیاں، ان کے اندر جتنی زیادہ سنسنی خیز قسم کی اطلاعات ہوں وہ فوراً ہاتھوں ہاتھ لوگ خریدتے ہیں. مزاج یہ بن گیا کہ لوگوں کے راز جاننا، ان کے گھر کی زندگی کے بارے میں اسلام نے اس سے منع، من ستر اخاہ المسلم فی الدنیا سترہ اللہ یوم القیامہ، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کہ جو کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور جو کسی مسلمان کو بے آبرو اور ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، اللہ اس آدمی کو رسوا کرے گا خواہ وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کے کیوں نہ بیٹھا. اسلام نے ہمیں منع کیا ہے کہ افواہیں پھیلانا اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ لکھنا، مبالغے والی باتیں لکھنا، اور اس قسم کی جرائم کی خبروں کو خوب نمایاں کر کے شائع کرنا، اس سے اسلام نے منع کیا ہے. افسوس کے بعد لوگوں کی زندگی کا مقصد بلکہ پیشہ ہی یہ ہو گیا کہ ہوئی صبح اور رکھ کے کان پر گھر سے قلم نکلی، ہوئی صبح اور رکھ کے کان پر گھر سے قلم نکلے. بعض لوگوں کا تو زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھ کے انہوں نے یہی کام کرنا ہے کہ ہاں. اس قسم کی خبریں اخبارات میں شائع ہوتی ہیں، جھوٹ، بہتان، الزامات اور مبالغے اور جرائم. اور افسوس یہ ہے کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ ھذا بہتان عظیم، اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ ھذا افک مبین، جو اسلوب قرآن میں ہمیں سکھایا گیا. اس لیے ہاں اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کسی پر جھوٹا الزام لگانا بدکاری کا بدترین جرم ہے. متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اجتنب السبع الموبقات، سات ان گناہوں سے بچو جن کی وجہ سے لوگ برباد اور ہلاک کر دیے جاتے ہیں. قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال اليتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. علماء نے فرمایا اس حدیث میں سات چیزوں کو بیان کیا تو معنی یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز وہ سب سے بڑا جرم ہے، اور اس کے بعد پھر سب سے پہلی چیز شرک، پھر جادو، پھر کسی کو بے گناہ قتل کرنا، اور سود کھانا، لینا، لین دین، یتیم کا مال کھانا، اور جنگ میں دشمن کو پیٹھ دکھا کے بھاگ جانا، اور کسی پاک دامن پہ جھوٹا الزام لگانا. اور علماء نے فرمایا کہ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ سب سے بڑا جرم شرک ہے، اور شرک سے بھی بڑا جرم جادو ہے، جادو سے بڑا قتل ہے، کسی کو بے گناہ قتل کرنا، اور قتل سے بھی بڑا سود ہے، سود سے بھی زیادہ نقصان دہ یتیم کا مال کھانا، اور اس سے بھی کہیں زیادہ سنگین جرم دشمن کو پیٹھ دکھا کے میدان جنگ سے فرار کا راستہ اختیار کرنا. اور ساتواں، سب سے ان سارے جرائم میں سب سے بڑا جرم، وہ کسی پاک دامن پہ جھوٹی تہمت لگانا. زنا کی تہمت کسی پر جو لگاتا ہے اس کے لیے فرمایا کہ وہ چار گواہ لائیں، اور یہ چار گواہ ایسے ہوں عاقل ہوں، بالغ ہوں، ہوش و حواس میں ہوں، اور جو الزام لگا رہا ہے اس کے بارے میں تحقیق کی جائے. چوتھی شرط کہ اس کو کسی نے اکسایا تو نہیں ہے، کسی مخالف نے یا کسی دشمن نے یا مد مقابل گروہ، پارٹی، فریق، شخص، جماعت وغیرہ نے اس کو کہیں پیسہ دے کر یا کسی اور طریقے پہ ڈرا دھمکا کے اس بات پہ تیار تو نہیں کیا کہ تم فلاں پہ جھوٹا الزام لگاؤ، زنا کی تہمت لگاؤ. جس طریقے پہ ہم نے احادیث میں پڑھا ابن جریج جو مشہور عابد تھے بنی اسرائیل کے، ان کا واقعہ. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جس پر الزام لگا، جس نے الزام لگایا ہے، وہ جس پر الزام لگایا گیا ہے وہ اس کا بیٹا یا پوتا نہ ہو، الزام لگانے والا والد نہ ہو. اس لیے کہ اس میں گھریلو چند حساس مسائل کو اس کا عمل دخل ہوتا ہے. تو الزام لگانے والا قاذف، اور جس پر الزام لگا ہے اس کو مقذوف کہتے ہیں. اور جس پر الزام لگا ہے اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہو. جس پہ الزام لگا ہے وہ خود عادی بد کردار اور بدکار نہ ہو، اس لیے کہ جو عادی بدکار ہے اور وہ مرد یا وہ عورت جو کھلے عام پارٹیوں اور مجلسوں میں جاتی ہے، اور جو ہر قسم کی مخلوط پارٹیاں ہوں یا ہر محفل کی جان ہے وہ، اور ہر جگہ ہاں اس قسم کی اگر عورتیں ہیں اور اس قسم کے مرد ہیں تو ان کی زندگی خود بجائے خود وہ کھلی کتاب ہیں. ان پہ الزام لگانے کی اور اس تکلیف کی اور اس تکلف کی خامخواہ کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ وہ تو خود یہ دعویٰ کرتے ہیں
کہ ہم ان پابندیوں کو قبول نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب بھی پھر ہم کہیں گے کہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی اس قسم کے عادی مجرم پر بھی چھوٹا الزام لگایا جائے، اسلام اس کے بھی خلاف ہے، لیکن چونکہ یہ اس پر پہلے الزام ثابت ہو چکا اور معاشرہ پورا یہ جانتا ہے کہ یہ بدکردار ہے خود، اس لیے اس پر یہ الزام جو لگا ہے اگر یہ واقعی ثابت نہ ہو سکا تو الزام لگانے والے کو ہلکی پھلکی سزا ملے گی، لیکن وہ سزا نہیں ملے گی جو مسئلہ قذف میں 80 کوڑوں کی سزا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس پر الزام لگا وہ پورا یہ جانتا ہے کہ یہ بدکردار ہے خود، اس لیے اس پر یہ الزام جو لگا ہے اگر یہ واقعی ثابت نہ ہو سکا تو الزام لگانے والے کو ہلکی پھلکی سزا ملے گی، لیکن وہ سزا نہیں ملے گی جو مسئلہ قذف میں 80 کوڑوں کی سزا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس پر الزام لگا وہ پاک دامن نہیں ہے، وہ بدکار ہے، عادی مجرم ہے، اس لیے احسان کی شرط لگائی گئی. تو یہ یہاں مسئلہ قذف کو بیان کیا. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، وہ لوگ کہ جو پاک دامن لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں، پاک دامن مرد ہو یا پاک دامن عورت، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، لیکن ہو پاک دامن، اور یہ الزام لگانے والا یا الزام لگانے والے 4 گواہ اگر پیش نہیں کر سکتے، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 80 کوڑوں کی سزا ملے گی. اور اس کے ساتھ یہ کہ آئندہ کے لیے کسی بھی شرعی عدالت میں ان کی گواہی مردود ہوگی، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. البتہ اپنے اس جھوٹے الزام پر یہ اگر ندامت کا اظہار کریں، 80 کوڑوں کی سزا مل جائے، اس کے بعد یہ سچے دل سے توبہ کریں تو سزا ان کو مل گئی، اور جہاں تک فسق کا معاملہ ہے تو وہ معاف ہو جائے گا. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم. البتہ گواہی کا جہاں تک معاملہ ہے تو جمہور علماء کا مسلک یہی ہے کہ گواہی بہرحال پھر بھی اس کی قبول نہیں کی جائے گی. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.